बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे अकाबिरे देवबंद का मुखालिफिन से सुलूक। मौलाना महमूद साहिब रामपुरी रहमतुल्लाह अली, जिनका जिक्र पहले भी आ चुका है, फरमाते थे कि एक मर्तबा मैं और एक हिंदू तहसीलदार देवबंद में किसी काम को गए। मैं हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अली के यहाँ मेहमान हुआ और वो हिंदू भी अपने भाइयों के घर खाना खाकर मेरे पास आ गया कि मैं भी यहीं रहूँगा। उसको भी एक चारपाई दे दी गई। जब सब सो गए तो रात को मैंने देखा कि मौलाना जनाना में से तशरीफ लाए। मैं लेटा रहा और ये समझता था कि अगर कोई मशक्क़त का काम करेंगे तो मैं इमदाद करूँगा, वरना खामखा अपने जागने का इजहार करके क्यों परेशान करूं। मैंने देखा कि मौलाना उस हिंदू की तरफ बढ़े और उसकी चारपाई पर बैठकर उसके पैर दबाने शुरू किए। वो खर्राटे लेकर खूब सोता रहा। मौलाना महमूद साहिब कहते हैं कि मैं उठा और अर्ज किया कि हजरत आप तकलीफ न करें, मैं दबा दूंगा। मौलाना ने फरमाया कि तुम जाकर सो जाओ, ये मेरा मेहमान है, मैं ही उसकी खिदमत अंजाम दूंगा। मजबूरन मैं चुप रह गया और मौलाना उस हिंदू के पांव दबाते रहे। मौलाना अहमद हसन साहिब पंजाबी मुदर्रिसे कानपुर ने इब्ताले इम्काने किद नामी एक मबसूत रिसाला तहरीर करके उसको शाये किया, जिसमें हजरत मौलाना मोहम्मद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और उनके हम अकीदा हजरात को फिरक़े दाल्ला में, जो कि मोतज़िला में से एक गिरोह है, दाखिल कर दिया। फिरक़े दाल्ला मज़वारिया में, जो कि मोतज़िला में से एक गिरोह है, दाखिल कर दिया। और उस पर तकरीज लिखने वालों ने तो अकाबिरे देवबंद की नस्बत ज़ुबान दराजी की इंतहा कर दी। शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन साहिब को ये रिसाला देखकर तेज तो बहुत आया, लेकिन इल्म व तक्वा का मुकाम बुलंद मुलाहिजा फरमाइए कि गैज़ो गज़ब के जज्बात को पीकर इरशाद फरमाया कि उन गुस्ताख लोगों को बुरा कहने से तो अकाबिर का इंतकाम पूरा नहीं लिया जा सकता, और उनके अकाबिर की नस्बत कुछ कहकर अगर दिल ठंडा किया जाए तो वो लोग माजूर और बेकसूर हैं। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहिब थानवी नवरल्लाहु मरकदहू के मवाइस से उम्मत को जो बेमिसाल नफा पहुंचा वो मुहताजे बयां नहीं। हजरत के मवाइस का फैज आज तक जारी है और जिन हजरात ने उनका मुताला किया हो वो जानते हैं कि ये मवाइस दीन की बेशतर जरूरियात पर हावी हैं और इस्लाह और तरबियत के लिए बेनज़ीर तासीर रखते हैं। एक मरतबा जौनपुर में आपका एक वाज होना था, वहां बरेलवी हजरात का अच्छा खासा मजमा था। आपके पास एक बेहुदा खत पहुंचा जिसमें दो चार बातें कही गई थी। एक बात तो ये थी कि तुम जुलाहे हो, दूसरी ये कि तुम जाहिल हो, और तीसरे ये कि तुम काफिर हो, और चौथे ये कि संभल कर बयान करना। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने वाज शुरू करने से पहले मजमे से खिताब करते हुए फरमाया कि इस किस्म का एक खत मेरे पास आया है, और फिर वो खत सब के सामने पढ़कर सुनाया और फरमाया कि ये जो लिखा है कि तुम जुलाहे हो, तो अगर मैं जुलाहा हूं भी तो उसमें क्या हर्ज है, मैं यहां कोई रिश्ते नाते करने को नहीं आया, अहकाम इलाही सुनाने के लिए हाजिर हुआ हूं, सो उसको कौमियत से क्या इलाका। दूसरे ये चीज इख्तियारी भी नहीं है, अल्लाह ताला ने जिसको जिस कौम में पैदा करना चाहा पैदा फरमा दिया। सब कौमें अल्लाह ही की बनाई हुई हैं और सब अच्छी हैं, अगर आमाल व अखलाक अच्छे हों तो सब अच्छे। ये तो मसले की तहकीक हुई। रही वाकये की तहकीक, सो मसले की तहकीक के बाद वाकये की तहकीक की जरूरत ही बाकी नहीं रही, لیکن اگر پھر بھی کسی کو تحقیق واقعہ کا شوقی ہو تو میں آپ کو اپنے وطن کے عمائم کے نام اور پتے لکھوائے دیتا ہوں، ان سے تحقیق کر لیجئے کہ معلوم ہو جائے گا کہ میں جلاہا ہوں یا کس قوم کا، اور اگر مجھ پر اطمینان نہ ہو تو میں مطلع کر مجھ پر اطمینان ہو تو میں مطلع کرتا ہوں کہ میں جلاہا نہیں ہوں۔ رہا جاہل ہونا تو اس کا البتہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں جاہل بلکہ اجہل ہوں، لیکن جو کچھ اپنے بزرگوں سے سنا ہے اور کتابوں میں دیکھا ہے اس کو نقل کرتا ہوں، اور اگر کسی کو بات کے غلط ہونے کا شبہ ہو تو اس پر عمل نہ کرے، اور کافر ہونے کو جو لکھا تو اس میں زیادہ قیل و قال کی حاجت نہیں، میں آپ صاحبوں کے سامنے پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر میں نعوذ باللہ کافر تھا تو لیجیے اب نہیں رہا۔ آخر میں سنبھل کر بیان کرنے کی دھمکی دی گئی ہے، اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ واعظ گوئی کوئی میرا پیشہ نہیں ہے، جب کوئی مجھے بہت اصرار کرتا ہے تو جیسا کچھ مجھے بیان کرنا آتا ہے بیان کر دیتا ہوں، اگر آپ صاحبان نہ چاہیں گے تو میں ہرگز بیان نہ کروں گا۔ رہا سنبھل کر بیان کرنا تو اس کے متعلق صاف صاف عرض کیے دیتا ہوں کہ میری عادت خود ہی چھیڑ چھاڑ کی نہیں ہے، قصدن کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس میں کسی گروہ کی دل آزاری ہو، فساد پیدا ہو، لیکن اگر اصول شریعہ کی تحقیق کے ضمن میں کسی ایسے مسئلے کے ذکر کی ضرورت پیشی آ گئی جس کا رسوم بدعیہ سے تعلق ہے تو پھر میں رکتا بھی نہیں، اس لیے کہ یہ صریح دین میں خیانت ہے۔ سب باتیں سن لینے کے بعد اب بیان کے متعلق جو آپ صاحبوں کی رائے ہو اس سے مطلع کر دیجیے، اگر اس وقت کوئی بات کسی کے خلاف تباہ بیان کرنے لگوں تو فوراً مجھ کو روک دیا جائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی ادنا شخص بھی مجھے روکے گا تو میں اپنے بیان کو فوراً منقطع کر دوں گا اور بیٹھ جاؤں گا۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہی صاحب روک دیں جنہوں نے یہ خط بھیجا ہے، یا اگر خود کہتے ہوئے انہیں شرم آئے یا ہمت نہ ہو تو چپکے سے کسی اور ہی کو سکھلا پڑھا دیں اور ان کی طرف سے وہ مجھے روک دیں۔ یہ سن کر ایک معقولی مولوی صاحب جو بدعتی خیال کے تھے اور جن کا وہاں بہت اثر تھا کڑک کر بولے کہ یہ خط لکھنے والا کوئی حرام زادہ ہے، آپ واعظ کیجیے آپ کیسے فاروقی ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں ایسی جگہ کا فاروقی ہوں جہاں کے فاروقیوں کو یہاں کے لوگ جلاہے سمجھتے ہیں۔ جب سارا مجمع خط لکھنے والے کو برا بھلا کہنے لگا، خاص طور پہ وہ مولوی صاحب بھی فحش فحش گالیاں دینے لگے، تو حضرت والا نے روک دیا کہ گالیاں نہ دیجئے، مسجد کا تو احترام کیجئے۔ پھر حضرت والا کا واعظ ہوا اور بڑے زور و شور کا واعظ ہوا، اتفاق سے دوران واعظ میں بلا قصد کسی علمی تحقیق کے ضمن میں کچھ رسوم و بدعات کا بھی ذکر چھڑ گیا۔ پھر تو حضرت والا نے بلا خوف لومت لائم خود ہی رد کیا، لوگوں کو یہ اختیار دے چکے تھے کہ وہ چاہیں تو واعظ روک دیں لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ معقولی مولوی صاحب شروع شروع میں تو بہت تحسین کرتے رہے اور بار بار سبحان اللہ کے نعرے بلند کرتے رہے، کیونکہ اس وقت تک تصوف کے رنگ پر بیان ہو رہا تھا، لیکن جب رد بدعت پر ہونے لگا تو پھر چپ ہو گئے مگر بیٹھے بیٹھے سنتے رہے۔ یہ بھی خدا کا بڑا فضل تھا، کیونکہ بعد کو معلوم ہوا کہ وہ ایسے کٹر اور سخت ہیں کہ جہاں کسی واعظ نے کوئی بات خلاف تباہ کہی انہوں نے وہیں ہاتھ پکڑ کر ممبر سے اتار دیا، لیکن اس وقت انہوں نے دم نہیں مارا، چپ کے بیٹھے سنتے رہے۔ لیکن جب واعظ ختم ہوا اور مجمع رخصت ہونے کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس وقت ان مولوی صاحب نے حضرت والا سے کہا کہ ان مسائل کے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس پر ایک دوسرے ذی اثر مولوی صاحب جو خود بھی بدعتی خیال کے تھے وہ آگے بڑھے اور جواب دینا چاہا، لیکن حضرت والا نے انہیں روک دیا کہ خطاب مجھ سے ہے، آپ جواب نہ دیں، مجھے عرض کرنے دیں۔ پھر حضرت والا نے ان معقولی مولوی صاحب سے فرمایا کہ آپ نے یہ بات پہلے مجھ سے نہ فرمائی، ورنہ میں احتیاط کرتا۔ میں نے تو جو بیان کیا ضروری ہی سمجھ کر کیا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو بیان ہو چکا ہے۔ ہاں ایک صورت اب بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ ابھی تو مجمع موجود ہے، آپ پکار کر کہہ دیجئے کہ صاحبو ان بیان کی کوئی ضرورت نہ تھی، پھر میں آپ کی تکذیب نہ کروں گا اور آپ ہی کی بات اخیر رہے گی۔ اس پر سب لوگ ہنس پڑے اور مولوی صاحب وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد سب لوگ ان کو برا بھلا کہنے لگے۔ جب بہت شور و غل ہوا تو حضرت والا نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ صاحب، ایک پردیسی کی وجہ سے آپ مقامی علماء کو ہرگز نہ چھوڑیں، نہ چھیڑیں، مقامی علماء کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ میں آج مچھلی شہر جا رہا ہوں، اب آپ صاحبان یہ کریں، اور میں ان صاحب کو بالخصوص خطاب کرتا ہوں کہ جنہوں نے خط بھیجا ہے کہ وہ میرے بیان کا رد کرا دیں، پھر دونوں راہیں سب کے سامنے ہوں گی، جو جس کو چاہے گا اختیار کر لے گا، فساد کی ہرگز ضرورت نہیں۔ پھر ان دوسرے مولوی صاحب نے، جو بیرتی خیال کے ہونے کے باوجود حمایت کے لیے آگے بڑھے تھے، کھڑے ہو کر فرمایا کہ صاحبو، آپ جانتے ہیں کہ میں مولودیہ بھی ہوں، قیامیہ بھی ہوں، مگر انصاف اور حق یہ ہے کہ جو تحقیق آج مولوی صاحب نے بیان فرمائی ہے وہی صحیح ہے۔ احکر نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین میں سے کسی صاحب نے اہل بدعت کی تردید میں ایک رسالہ لکھا تھا۔ اہل بدعت نے اس کا جو رد لکھا اس میں انہیں کافر قرار دیا، تو اس عمل کے جواب میں ان صاحب نے دو شعر کہے۔ وہ شعر فارسی کے ہیں کہ مرا کافر گر گفتی غم نیس، چراغ کس برا نبوت فروغے، مسلمانت بخانم در جوابش، دروغ را جزا باشد دروغے۔ انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شعر سنائے تو آپ نے شعری لطافت کی تو تعریف کی، لیکن ساتھ ہی ارشاد ہوا کہ تم نے ان کو لطافت کے ساتھ ہی صحیح کافر تو کہہ ہی دیا، حالانکہ فتوے کی روح سے وہ کافر نہیں ہے، اس لیے ان اشعار میں اس طرح ترمیم کر لیجئے۔ پہلے جو اشعار سنائے تھے ان کا ترجمہ یہ ہے کہ تم نے مجھے کافر کہا، مجھے اس کا غم نہیں، کیونکہ جھوٹ کا چراغ جلا نہیں کرتا۔ میں اس کے جواب میں تمہیں مسلمان کہوں گا، کیونکہ جھوٹ کی سزا جھوٹ ہی ہو سکتی۔ تو اس میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے انہیں کافر کہہ ہی دیا، حالانکہ فتوے کی روح سے وہ کافر نہیں ہے، اس لیے ان اشعار میں اس طرح ترمیم کر لو کہ مرا کافر اگر گفتی غم نیس، چراغ کس برا نبوت فروغے، مسلمانت بخانم در جوابش، دہم شکر بجائے تلخ دوغے، اگر تو مومنی فبیہا و الا دروغے را جزا باشد دروغے۔ کہ تم نے مجھے کافر کہا، مجھے اس کا غم نہیں، کیونکہ جھوٹ کا چراغ جلا نہیں کرتا، میں اس کے جواب میں تمہیں مسلمان کہوں گا اور تلخی کا جواب شیرینی سے دوں گا، اگر تم واقعی مومن ہو تو خیر، ورنہ جھوٹ کی سزا جھوٹی ہو سکتی ہے۔ یہ چند واقعات ہیں تو کسی خاص اہتمام اور تحقیق اور جستجو کے بغیر زیر قلم آ گئے۔ اس مختصر مضمون میں اس قسم کے واقعات کا احاطہ مقصود نہیں۔ اگر کوئی بندے خدا مزید تحقیق و جستجو اور مطالعے کے بعد ان حضرات کے ایسے واقعات یکجا کر دے تو علم و دین کی بڑی خدمت ہو، لیکن مذکورہ چند واقعات اکابر دیوبند کے حسن و جمال کی ایک جھلک دکھانے کے لیے امید ہے کہ کافی ہوں گے۔ اہل مدارس کی بے لوث دینی خدمات کی جھلک۔ لو سے جلسی ہوئی گرم دوپہروں میں خس کی ٹٹیاں لگا کر پنکھوں کے نیچے بیٹھنے والے یہ بھول گئے کہ محلے کی مسجد میں ظہر کی اذان ہر روز عین وقت پر اپنے آپ کس طرح ہوتی رہتی ہے۔ کڑکڑاتے ہوئے جاڑوں میں نرم و گرم لحافوں میں لپٹے ہوئے اجسام کو اس بات پر کبھی حیرت نہ ہوئی کہ اتنی صبح منہ اندھیرے اٹھ کر فجر کی اذان اس قدر پابندی سے کون دے جاتا ہے۔ دن ہو یا رات، آندھی ہو یا طوفان، امن ہو یا فساد، دور ہو یا نزدیک، ہر زمانے میں شہر شہر، گلی گلی، قریا قریا، چھوٹی بڑی، کچی پکی مسجدیں اسی ایک ملا کے دم سے آباد تھیں جو خیرات کے ٹکڑوں پر مدرسوں میں پڑھا تھا اور در بدر کی ٹھوکریں کھا کر گھر بار سے دور کہیں اللہ کے کسی گھر میں سر چھپا کر بیٹھ رہا تھا۔ اس کی پشت پر نہ کوئی تنظیم تھی، نہ کوئی فنڈ تھا، نہ کوئی تحریک تھی۔ اپنوں کی بے اعتنائی، بیگانوں کی مخاصمت، ماحول کی بے حسی اور معاشرے کی کج ادائی کے باوجود اس نے نہ اپنی وضع قطع کو بدلا، نہ اپنے لباس کی مخصوص وردی کو چھوڑا۔ اپنی استعداد اور دوسروں کی توفیق کے مطابق اس نے کہیں دین کا شعلہ، کہیں دین کی شمع، کہیں دین کی چنگاری روشن رکھی۔ یہ ملا ہی کا فیض تھا، کہیں کام کے مسلمان، کہیں نام کے مسلمان، کہیں محض نصف نام کے مسلمان، ثابت و سالم اور برقرار ہیں۔ بر صغیر کے مسلمان ملا کے اس احسان عظیم سے کسی طرح سبکدوش نہیں ہو سکتے، جس نے کسی نہ کسی طرح ان کے تشخص کی بنیاد کو ہر دور اور ہر زمانے میں قائم رکھا ہے۔ یہ علامہ اقبال کے شہاب نامے سے ماخوذ ہے۔ ہمارے اکابر اسلاف کی روش پر علامہ محمد عبداللہ صاحب احمد پور شرقیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر فرمودہ ایک مضمون جو علم و تحقیق کے ساتھ فصاحت و ادب کا بھی یادگار مرقع ہے، ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی مثال بارش کی سی ہے، نہیں معلوم کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخر کا۔ جہاں تک مجموعی حیثیت سے ایک قرن اور نسل کا تعلق ہے تو بعد کی نسلیں خیر القرون کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن جہاں تک افراد کا تعلق ہے تو کوئی زمانہ اور کوئی طبقہ بھی خدا رسیدہ بندوں سے خالی نہیں رہا۔ ہر دور میں ایسے اللہ والے موجود رہے ہیں جن کے تقدس اور تقویٰ کی داستانیں پڑھ کر دل کو سکون حاصل ہونے کے علاوہ شوق عمل پیدا ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے ذکر خیر سے ہم اپنی محفل سجا رہے ہیں، آئیے آپ بھی شریک ہو کر لطف اٹھائیے۔ نیچے اکابر دیوبند کے مختلف واقعات، اقوال، افعال یا احوال نقل کیے جا رہے ہیں اور ہر واقعے کے ساتھ اسلاف میں سے بھی کسی کا کوئی قصہ لکھ دیا گیا ہے۔ قارئین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سلف اور خلف کی سیرت و کردار میں کس قدر مطابقت اور یکسانیت ہے۔ محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کا آغاز طبیعت کے میلان سے ہوتا ہے، بڑھتے بڑھتے وہ دل کی گہرائیوں تک پہنچ جاتی ہے اور پھر یہ عالم ہوتا ہے کہ محبوب کی ہر چیز محب کے دل کو لبھانے لگتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز اسے پسند نہیں آتی۔ عرف عام میں اسے عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عشق کا لفظ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا، لیکن سیرت کی کتابوں میں محبت کے بعض واقعات جو ہم پڑھتے ہیں ان کے لیے ہم اپنی ترکی زبان میں عشق سے موزون تر لفظ کوئی نہیں پاتے۔ عشق کی چند جھلکیاں ملاحظہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، انہی کے رویائے صادقہ سے اذان کا سلسلہ جاری ہوا۔ جس دن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس دن وہ مدینہ منورہ سے باہر اپنے باغ میں کام کر رہے تھے۔ ان کے صاحبزادے وہاں پہنچے اور انہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر وفات سنائی۔ دل میں عشق کی ایک موج ابھری اور انہوں نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ، اگر آج کے بعد میری آنکھوں کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہو سکتا تو مجھے نابینا کر دے کہ ان آنکھوں سے اور کسی کو نہ دیکھ سکوں. اس واقعے کو علم کی روشنی میں نہ جانچیے کیونکہ خشک ملائیت اس کی چاشنی کا اندازہ شاید نہ لگا سکے. یہ عشق کی اضطراری کیفیت ہے جس کی تعریف مولانا جامی ان لفظوں میں کرتے ہیں، گہے فرزانہ را دیوانہ سازت، گہے دیوانہ را فرزانہ سازت. اب حکیم الامت حضرت مولانا شف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سنیے. حافظ محمد عظیم صاحب پیشاور کے ایک عالم تھے اور سنا ہے کہ صاحب نسبت بھی تھے، نابینا تھے اور قصداً نابینا ہوئے تھے. خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو دو درخواستیں کی، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پھر کسی کو نہ دیکھوں، اور دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھ لیا کروں. چنانچہ جس وقت اٹھے تو نابینا تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے برابر مشرف ہوتے رہے. سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ہر رات خواب میں زیارت یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوتے تھے. کیا شان کریمی ہے کہ سلف کا نمونہ خلف میں بھی پیدا کر دیا. جام شراب عشق سے دونوں ہیں بے خبر، جام شراب عشق سے دونوں ہیں بے خبر، بلبل چمن میں مست ہے ہم کوئے یار میں. دیار رسول سے محبت، عاشق محبوب کی ہر چیز سے پیار کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے مسکن اور رہ گزر سے بھی وہ بے حد محبت رکھتا ہے. عرب کا ایک شاعر کہتا ہے کہ امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدارا، وما حب الدیار شغف نقلبی ولیکن حب من سکن الدیارا. کہ میں محبوب کے گھر سے بے پناہ محبت رکھتا ہوں، اس کے پاس سے گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو بوسا دیتا کبھی اس دیوار کو بوسا دیتا ہوں کبھی اس کو. مجھے یہ لگن اس گھر کے سنگ و خشت سے نہیں بلکہ اس کے رہنے والے سے ہے. سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ مدینۃ الرسول سے باہر صرف ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے اور وہ بھی سفر حج کے سلسلے میں. اس کے علاوہ انہوں نے کبھی جوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. اب علماء دیوبند کے بارے میں سنیے. مولانا خیر محمد ٹھل حمزوی رحمت اللہ علیہ علاقہ بھاولپور کے ایک بلند پایا عالم تھے. مولانا محمد مکی مدرس حرم شریف انہی کے صاحبزادے ہیں. علم حدیث میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. عمر کا کافی حصہ دیار حبیب میں گزارا، حرم شریف میں درس حدیث دیا کرتے تھے. مولانا نے بیان فرمایا کہ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں کئی حج کیے تھے. ایک حج کے موقع پر انہوں نے چند دعائیں کی جن میں سے ایک یہ تھی کہ زندگی کے آخری ایام مدینہ منورہ میں گزریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ درخواست قبول فرما لی. یہ بیان کر کے مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب حضرت آخری سالوں میں مدینہ منورہ میں مقیم تھی تو میں نے ایک مرتبہ باادب پوچھا کہ حضرت، یا تو شوق کا یہ عالم تھا کہ آپ ہندوستان سے سفر کی تکلیفیں برداشت کر کے حج کے لیے آتے تھے اور اب یہ حال ہے کہ یہاں بیٹھے ہیں، لیکن حج کے ایام میں آپ مکہ مکرمہ تشریف نہیں لے گئے. فرمایا، خیر محمد، کوئی علمی مسئلہ نہیں، اپنے دل کی بات کہتا ہوں. اب زندگی کی ایک ہی تمنا باقی ہے کہ خلیل احمد کی کمزور ہڈیوں کو دفن ہونے کے لیے مدینہ کی سرزمین نصیب ہو. اسی لیے میں حج کو نہیں جاتا کہ کہیں اس سعادت سے محروم نہ رہ جاؤں. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. حضرت کی دلی تمنا پوری ہوئی، مدینہ منورہ میں وفات ہوئی اور جنت البقیع میں تدفین. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید بھی ہیں اور خلیفہ مجاز بھی، वो भी उनके करीब ही मदफून हैं। सही बुखारी पर हजरत मौलाना अनवर शाह साहिब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की इमलाई तकरीर फैजुल बारी के नाम से तबा शुदा है। उन तकारीर के जामे और मुरत्तिब शेखुल हदीस मौलाना बद्र आलम मीरठी रहमतुल्लाह अलैह थे। साथ ही उनकी तरफ से कहीं कहीं मुख्तसर हवाशी भी अल बदरु सारी के नाम से मौजूद हैं। जब बाबू हरमिल मदीना में हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की मशहूर दुआ अल्लाहुम अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती बि बलदि रसूलिक पर पहुंचे हैं, तो मौलाना बद्र आलम रहमतुल्लाह अलैह ने हाशिए में एक निहायत प्यारी दुआ की है, जिसका सही लुत्फ तो अरबी अल्फाज के पढ़ने ही से आ सकता है। हम यहां उसका तर्जमा दर्ज किए देते हैं। कहते हैं कि ए अल्लाह, एक दुआ है जो तेरे महबूब नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन ने की और कबूल हुई। मैं भी तुझसे यही दरख्वास्त करता हूं, तू उसे कबूल फरमा।
बुखारी शरीफ में एक रिवायत है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ये दुआ किया करते थे, اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کیجیے، وجعل موتی ببلد رسولك صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں کیجیے، یعنی مجھے شہادت بھی ملے اور مدینہ منورہ میں ملے۔ تو یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالی شانہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت بھی نصیب فرمائی اور مدینہ منورہ میں انتقال ہوا اور مدینہ منورہ میں تدفین ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ اور انتقال سے پہلے جب یقین ہو گیا کہ اب میری موت قریب ہے، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا کہ جا کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت طلب کرو کہ میری چاہت یہ ہے کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ روضہ پاک میں مدفون ہو جاؤں، حجرہ تمہارا ہے اگر اجازت مل جائے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوبارہ جب آئے اور انہوں نے عرض کیا اپنے والد محترم سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مرحمت فرما دی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے زیادہ اہم چیز میرے نزدیک دوسری کوئی نہیں تھی، یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم چیز تھی کہ میری تدفین حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو۔ تو یہ دعا دل سے نکلی تھی تو اللہ تعالیٰ شانہ نے قبول فرما لی۔ تو جو لوگ دل سے مدینہ منورہ میں مرنے کی تمنا کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کی زندگی بھی صاحب مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی سنت کے مطابق ہو، تو اللہ تعالی شانہ ایسے لوگوں کو ضرور مدینہ منورہ کی موت نصیب فرماتے ہیں۔ اور ایسے واقعات بھی ہیں کہ انتقال تو کسی اور جگہ پر ہوا مگر اللہ تعالیٰ شانہ نے وہاں پہنچا دیا دفن ہونے کے بعد، دفن ہوئے یہاں اور قبر کھلی تو وہاں نکلے. تو وہاں جو مرتے ہیں اور غیر مقبول ہوتے ہیں انہیں وہاں سے نکال دیا جاتا ہے, اور باہر جو انتقال کرتے ہیں اور مقبول ہوتے ہیں انہیں وہاں پہنچا دیا جاتا ہے. ایسے واقعات بھی ہیں. تو ہمارے اکابرین دیوبند میں سے حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ تھے, اور یہ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ہمارے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. فن حدیث میں ید طولہ حاصل تھا آپ کو, قیام مدینہ منورہ کا آپ کو نصیب ہوا اور وہیں انتقال ہوا اور وہیں جنت البقیع میں مدفون ہوئے. ہمارے اکابرین دیوبند میں سے ایک بہت لمبی فہرست ہے بزرگوں کی جو جنت المعلا میں مدفون ہیں اور جنت البقیع میں مدفون ہیں. اور یہ ایک پروپیگنڈا ہے علماء دیوبند کے خلاف کہ وہ لوگ خشک تھے, وہ تصوف کو ماننے والے نہیں تھے, اور وہ عشق نبوی کے حامل نہیں تھے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خود ان کے ایک شاگرد مولانا خیر محمد, جو یہ مولانا محمد مکی صاحب ہیں, بیان کرتے ہیں وہاں حرم شریف میں ان کے والد, انہوں نے پوچھا کہ کہاں تو وہ زمانہ تھا کہ آپ انڈیا سے حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے, ایک شوق ہوتا تھا آپ کو, بڑی مشقتیں اٹھاتے تھے, پیسے اکٹھے کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ بار بار حج کے لیے جاؤں, اور اب جب کہ مدینہ منورہ میں آپ مقیم ہو چکے ہیں تو حج کے لیے نہیں آتے. تو آپ نے فرمایا کہ بس سب جی یہ چاہتا ہے کہ زندگی کے آخری جو ایام ہیں وہ مدینہ منورہ میں گزاروں اور انتقال میرا یہاں ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حج کے لیے چلا جاؤں اور انتقال میرا وہاں ہو جائے. تو اس زمانے میں اپنے ملکوں کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں جانا, وہاں قیام کرنا, ہجرت کر کے بہت مشکل کام ہوتا تھا, مگر عشق نبوی میں قیام کیا اور قیام کر کے وہاں یہ لوگ رکے رہے, حدیث کی خدمتیں کی, سنتوں کی خدمتیں کی. بہت اعلیٰ ان کے حالات ہیں, احوال ہیں. تو مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی تقریر جمع کی ہے, نوٹس جب وہ پڑھتے تھے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, تو وہ چھپی ہے فیض الباری, تو اس پر کئی کئی جگہوں پر انہوں نے اپنے بھی فٹ نوٹس لکھے ہیں خود کے. تو تقریر تو ہے علامہ انور شاہ کشمیری کی, مگر فٹ نوٹس ان کے اپنے بھی ہیں. تو جب وہ اس حدیث پر پہنچے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم, تو مولانا بدر عالم میرٹھی نے وہاں پر یہ دعا لکھی کہ اے اللہ, یہ ایک دعا ہے, کون سی, وہ اوپر والی حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی, اے اللہ یہ ایک دعا ہے جو تیرے محبوب نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین نے کی اور قبول ہوئی, میں بھی تجھ سے یہی درخواست کرتا ہوں تو اسے قبول فرما اور مجھے محروم نہ رکھ. آمین کہو گا. اے اللہ اپنی محبت کو میرے دل میں سب سے زیادہ محبوب بنا, اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو سب شہروں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب بنا, مجھے وہیں مرنا نصیب فرما کیونکہ اس شہر کو تیرا رسول بھی محبوب رکھتا ہے اور اپنے محبوب کی خاطر تو بھی اسے محبوب رکھتا ہے, اس لیے میں بھی اس سے محبت رکھتا ہوں, تو مجھے وہیں مارنا, میں امیدوار بن کر تیرے دربار میں سوال کر رہا ہوں, مجھے محروم نہ رکھ. اے اللہ یہ ایک امیدوار کی درخواست ہے تو اسے قبول کر لے، تو اس کے قبول کرنے پر قادر ہے، اور تیرے لیے ہر مشکل کو آسان کر دینا آسان ہے۔ اپنے محبوب نبیوں کے سردار بشیر و نذیر اور اس کی طیب و طاہر اولاد کے توفیل میری یہ دعا قبول فرما، تو ہر چیز کا دانا و بینا ہے۔ آمین آمین آمین۔ سبحان اللہ، کیسی پاکیزہ اور والہانہ دعا ہے۔ قارئین کو معلوم ہوگا کہ مولانا نے زندگی کے آخری سال حرم مدینہ ہی میں گزارے، وہیں انتقال فرمایا اور جنت البقیع میں امہات المؤمنین کے قدموں میں مدفون ہوئے۔ امہات المؤمنین کے قدموں میں ہے، اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ اہل بیت کے قدموں میں ہے، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اپنے شیخ کے انتقال کے دسیوں سال بعد انتقال فرمایا انہوں نے، مگر اللہ تعالی شانہ کی کرم نوازی کہ ان کی چاہت یہ تھی کہ میں بھی اپنے شیخ کے قریب ہی دفن ہو جاؤں، تو اس وقت تو قبریں بہت آگے چلی گئی تھی، مگر چاہت جو دل سے ہوتی ہے، تو جب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو انہیں بھی یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کے جو مزار کے اوپر اہل بیت کے اوپر جو قبریں ہیں وہاں ان کو بھی جگہ نصیب ہوئی۔ تو دل سے جو دعائیں کی جاتی ہے اللہ تعالی شانہ قبول فرماتے ہیں، تو ہمیں بھی عشق کے ساتھ وہاں مرنے کی تمنا رکھنی چاہیے۔ یہ کیسے لوگ تھے، بس اللہ تعالی ہمیں ان کے دلوں میں جو عشق تھا اس کے چند قطرات ہمیں نصیب فرما دے اور ہمیں ان جیسا بنا دے۔ یہ ہمارے اکابر ہیں جن کے حالات پڑھے جا رہے ہیں، ان سے بھی اللہ ہمیں محبت عطا فرماوے، ان کے نقش قدم پر چلائے۔ انہوں نے تزکیہ کے لیے محنت کی تھی تو اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا۔ اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ علماء سے بزرگوں سے محبت رکھو، وہ علماء وہ بزرگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سے بھی محبت رکھو، اور جو ابھی دنیا میں زندہ ہیں ان سے بھی محبت رکھو۔ علماء بزرگوں سے دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، دل میں ان سے بغض نہیں رکھنا چاہیے، یہ ہمارے لیے بہت مضر ہے، بہت نقصان دہ ہے۔ اور ان کی محبت اگر ہم نے رکھی بہت فائدہ ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا، ہماری نسلوں کو فائدہ ہوگا، گھر میں علم آئے گا، گھر میں ولایت آئے گی، گھر میں روحانیت آئے گی، گھر میں روحانی دولتیں آئے گی، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔